खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے اس دنیا میں بہت سے انسانوں کو بھیجا ہے جن کی تخلیق فرمائی ہے, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. وہ افراد کہ جنہوں نے دین اسلام سے وابستہ ہوئے بہت سے افراد, یعنی صحابہ اکرام کے دور سے ہم اگر دیکھتے آتے ہیں تو صحابہ اکرام جو دین اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں اور پھر یہی صحابہ اکرام سبحان اللہ دین اسلام کا پیغام لے کر آگے بڑھتے ہیں. اب صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا دور, پھر تبع تابعین کا دور, یہ ادوار چلتے ہی جاتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. بہت سے افراد کے جو امت کی اصلاح کا سبب بنے ہیں, ہمارے اولیاء اکرام, ہمارے بزرگان دین سبحان اللہ. آج ہم جس ہستی کا آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے, اس ہستی کا نام ہے حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انشاءاللہ ان کی سیرت کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ان کی توبہ کا واقعہ بہت مشہور ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. آپ کی توبہ کے حوالے سے بھی سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اس توبہ سے حاصل ہونے والے, اس واقعہ سے حاصل ہونے والی جو باتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی آج کے اس پروگرام میں ہم سنیں گے. آپ کے کچھ فرامین ہیں, بہت پیاری آپ کی اصلاحیں ہیں, انشاءاللہ ہم وہ اصلاحات بھی لیں گے, وہ اصلاحیں بھی لیں گے. اللہ نے چاہا بہت کچھ آج سیکھنے کو ملے گا. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اپنی کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے, آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے اور ان کے فیضان کو اللہ پاک ہماری نسلوں کے لیے جاری ہو ساری فرما دے. اللہ پاک سے دعا ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ برکات آپ کو بھی نصیب ہوں, ہم سب کو بھی نصیب ہوں. اس ٹاپک پر حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے. میں مبلغین کو دعوت بھی دوں گا, منچ پر تشریف لائیں گے, پھر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ماشاءاللہ سید قذافی شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں, انشاءاللہ ابھی قذافی شاہ صاحب کا بھی دیدار کریں گے. خلیل بھائی کی بھی ہمیں زیارت ہو رہی ہے, مرحبا کہتے ہیں خلیل بھائی کو بھی. اور آج قاری ظہور شاہ صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جن سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے. مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. مرحبا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کیسے ہیں خلیل بھائی؟ ٹھیک ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنے منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. تفسیر تعلیم القرآن. شان نزول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم اور کثیر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا. چنانچہ ایک دن نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ، کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا جائے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ضرور ہم تمہیں اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر دو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنا رخ کعبہ کی طرف کر دیا، اور آپ کی پیروی میں صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ اسی طرف پھیر لیا. یوں ظہر کی دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور دو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا ہوئیں. یہی حکم مسلمانوں کو بھی دیا گیا کہ تم جہاں ہو جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے منہ کعبہ کی طرف کر لو، اور قبلہ تبدیل ہونے کی یہ حقانیت اہل کتاب خوب جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف بھی مذکور ہے کہ آپ مختلف اوقات میں نماز کے لیے دو قبلوں کی طرف رخ کریں گے، اور ان کے انبیاء علیہ السلام نے بھی آپ علیہ السلام کی ایک نشانی یہی بتائی تھی. اب اگرچہ اہل کتاب اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. اہم بات نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ کی رضا و خوشی کے لیے قبلہ تبدیل فرما دیا گیا. نمبر دو، تبدیلی قبلہ کا واقعہ ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 ماہ بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران ہوا. جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے یہ حکم نازل ہوا اسے مسجد قبلہ تین کہتے ہیں. نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے.
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اذا لمن الظالمین.
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہیں. اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والوں میں سے ہوگا. تفسیر تعلیم القرآن. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان اہل کتاب کے پاس قبلہ کے متعلق اپنے حق پر ہونے کی تمام نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی مخالفت کی وجہ محض حسد اور دشمنی ہے، اور آپ بھی ان کے ایمان نہ لانے کی خواہش میں ان کے قبلہ کی پیروی نہ کیجیے گا۔ اور یہود و نصارہ کا حال یہ ہے کہ قبلہ کے معاملے میں یہ ایک دوسرے کے بھی مخالف ہیں، جیسے یہودی صخرہ بیت المقدس کو اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے قبلہ کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خانہ کعبہ قبلہ ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی بھی شخص اہل کتاب کی خواہش پر بیت المقدس کو قبلہ بنائے گا تو اپنی جان پر زیادتی کرے گا کہ خود کو عذاب کا مستحق بنائے گا۔
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔
جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے رہے گا۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی خلیل بھائی۔
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بھیڑ میں جیسے سنگ اسود کا دور سے استلام ہوتا ہے، یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر دور سے بھی سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ صلى الله عليك وسلم صلى الله صلى الله صلى الله عليك وسلم كوي نهي ہے ایسا سا کوئی نہیں ہے ایسا سا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا شرم و حیا و غیرت والے شرم و حیا و غیرت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہے ایسا آقا کوئی نہیں ہے ایسا آقا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا کر کے تمہارے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام اور اربوں کھربوں مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام ہوں. آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں سبحان اللہ، یہ وہ پیاری ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو تابعی بزرگ ہیں ان کی صحبت پائی، ان کے ہاتھ پہ تائب ہوتے ہیں، ان کا فیض حاصل کرتے ہیں سبحان اللہ. تو یوں کہیں کہ یہ تبع تابعی بزرگ آج کے ہمارے جن کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے، آج ہمارا ٹاپک جن کی سیرت پر ہے، یہ سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ تعارف لے لیتے ہیں، یہ کون سی ہستی ہیں، کہاں پیدا ہوئے، اور ان کا ایک بڑا مشہور بڑا پیارا واقعہ ہے توبہ کے حوالے سے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. قذافی شاہ سب سے شروع کرتے ہیں. جی شاہ جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ذکر ہو رہا ہے حضرت سیدنا خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور جب اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جہاں پر صالحین کرام کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ذہن نصیب کہ ہم اللہ کے نیک بندے کا ذکر خیر کر رہے ہیں, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوں گی. تو سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی, یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے مرید اور خلیفہ ہیں اور آپ کے جانشین بھی ہیں. آپ کا جو نام نامی ہے اسم گرامی ہے, وہ آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ حبیب ہے, اور جو کنیت ہے وہ دو ذکر کی گئی ہیں, ابو محمد بھی ہے اور ابو نصر بھی ہے.
جی,
تو کنیت ابو محمد ابو نصر, اور آپ کا اسم گرامی نام نامی حبیب ہے, اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کے والد ماجد کا اسم گرامی شیخ محمد ہے, اور آپ کا جو وطن اصلی ہے وہ فارس ہے, اسی لیے آپ کو عجمی بھی کہتے ہیں. ولادت آپ کی جو جائے پیدائش ہے وہ بصرہ ہے, اور آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ 3 ربیع الآخر 156 سنہ ہجری کو ہوئی ہے, اور آپ کا جو مزار پر انوار ہے وہ محلہ بشار بغداد معلہ میں ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی کے جیسے بارے میں بتایا گیا کہ مشہور تابعی بزرگ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے آپ مرید بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں, آپ کے جانشین بھی ہیں, اور آپ رحمۃ اللہ تعالی جو تائب ہوئے ہیں نا وہ بھی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھوں پر ہوئے ہیں.
جی,
اور آپ کے جو توبہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے, حقیقت میں جو اگر آپ کی جو سابقہ لائف دیکھی جائے, پرانی زندگی دیکھی جائے, تو آپ ایک امیر کبیر شخص تھے, اور آپ کا جو کام تھا, جو کاروبار تھا, سمجھ لیں جس سے جو ارننگ ہوتی تھی, پیسہ جو ہے وہ کماتے تھے, وہ یہ تھا کہ سود والا معاملہ ہوتا تھا, یعنی لوگوں کو قرض دیتے تھے اور قرض پر پھر سود کی رقم لیا کرتے تھے, اور یوں جو ہے اسی سے جو ہے وہ اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے. تو آپ کے بارے میں یہ بڑا ہے کہ ایک تو آپ تخفیف نہیں دیتے تھے, مقروض پر سختی کیا کرتے تھے قرضہ لٹانے کے معاملے میں, بلکہ یہاں تک کہ جب کسی کے پاس قرض لینے کے لیے جاتے تھے اور وہ ٹائم پہ نہیں دے پایا, تو آپ قرض بھی لینا ہے اور اس سے سود کی وصولی بھی کرنی ہے, اور چونکہ اب آپ چل کے گئے ہیں, ٹائم دیا ہے, وہ کہتے تھے وقت بھی دیا ہے تمہیں, تمہاری ادھر آیا ہوں, تو اب اس کا بھی ہرجانہ دو تم.
جی,
اس کے اوپر بھی یعنی کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے وہ پیسوں,
اور جتنی دیر گفتگو میں طول ہوگا سود اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا,
بڑھتا چلا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس معاملے میں کافی آپ سختی فرمایا کرتے تھے. اچھا, اور آپ جو ہے وہ کنجوسی والا معاملہ بھی تھا, یہ سابقہ لائف کی جو ہے توبہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ لے جو ہے وہ کسی سے مطلب وصولیاں وغیرہ کر رہے تھے سود کی, تو ایک شخص کے پاس اور تو کچھ ملا نہیں, اس نے بولا کہ بھیڑ وغیرہ انہوں نے ذبح کی تھی, باقی سب گوشت وہ چلا گیا, انہوں نے بولا سری رکھی ہوئی ہے, تو آپ وہ سود میں سری لے کر, یعنی وہ جو بھیڑ کا جو سر تھا وہ لے کر گھر پر آ گئے, اور گھر پہ آ کے سو جاؤ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ سالن بناؤ. اس نے بولا لکڑیاں وغیرہ بھی گھر پہ نہیں ہیں, تو اب یہ ہے کہ دیگر جو سامان ہے وہ بھی لے کر آئیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی جو مقروض ہیں نا ان سے سود کے حوالے سے لیتا ہوں, کسی سے لکڑیاں لے آتا ہوں. اس طرح سے آپ نے وہ سود کی مد میں ہی وہ چیزیں لے کر جو ہے وہ گھر پر آ گئے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے پھر زوجہ کو کہا کہ کھانا بناؤ. اب وہ زوجہ نے کھانا بنایا, سالن تیار کیا, تو جب یہ سالن جو ہے وہ پکے سمجھے تیار ہو گیا, تو اسی دوران کیا ہوا, ایک سائل بھی آیا, کوئی سوال ہی آیا سوال کرنے کے لیے,
مانگنے والا,
مانگنے والا آیا.
جی,
تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو جو ہے وہ منع کر دیا, یعنی اس سائل کو منع کر دیا, اور اس کو ٹھیک ٹھاک سمجھے باتیں بھی سنائیں.
جی,
کہ جو ہے وہ اگر ہم تمہیں کچھ دے دیں گے تو ہم تو مفلس ہو جائیں گے, اور تمہیں دینے سے تم کوئی امیر ہو نہیں جاؤ گے.
جی,
مطلب کچھ باتیں سنا کے اس کو چلتا کیا, اور اس کی مدد نہیں کی اور سائل کو مایوس جو ہے وہ لوٹا دیا. جب آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ٹھیک ہے اب کھانا کھاتے ہیں, تو جب زوجہ آپ کی وہ جو سالن پکایا ہوا تھا جب دیچکی جو ہے وہ ڈھکن جو ہے وہ اس کا اٹھایا, تو اب کیا ماجرا دیکھتی ہیں کہ وہ سالن جو ہے وہاں پر سالن کی بجائے کیا ہے, بس وہ خون ہی خون ہے.
اللہ,
انہوں نے جب وہ خون دیکھا نا تو وہ ایک دم گھبرا گئیں اور جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی, دیکھو دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے.
اللہ اکبر,
یعنی یہ سود کا لین دین اور یہ تمہاری بدبختی ہے نا اور یہ جو کنجوسی ہیں تمہاری, اس کی وجہ سے یہ والا معاملہ ہو گیا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی بہت پریشان ہوئے اور اس سے آپ رحمۃ اللہ تعالی کو بڑی عبرت بھی حاصل ہوئی. اب آپ رحمۃ اللہ تعالی وہاں سے گھر سے جو ہے وہ باہر کی طرف نکلے, اور اب جب گھر سے باہر نکلے تو رستے میں کچھ بچے جو ہے نا وہ لڑکے جو ہے وہ کھیل رہے تھے. تو جب آپ وہاں سے گزرے نا تو اب ان لڑکوں نے آوازیں کسنا شروع کر دیں. آوازیں کیا دے رہے, دور ہٹ جاؤ دور ہٹ جاؤ, حبیب سود خور آ رہا ہے, کہیں اس کے قدموں کی خاک جو ہے وہ ہم پر نہ پڑ جائے, کہیں اس کی قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے, سود خور آ رہا ہے, ہٹو ہٹو ہٹ جاؤ. تو یہ والی کیفیت تھی. خیر یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے. ایک چوٹ تو وہاں لگی تھی کہ وہ سالن جو ہے وہ گویا کہ خون بن گیا, اس سے عبرت حاصل ہوئی, پھر پریشان ہو کر گھر سے باہر نکلے ہیں, پھر یہ والا معاملہ ہو گیا. اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدھے وہاں سے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو گئے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ انہیں واضح نصیحت کی, انہیں سمجھایا, توبہ کی طرف مائل کیا. بحمدہ تعالی سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر الحمدللہ آپ نے توبہ کر لی.
کیا بات,
اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا ہے. اور وہ حدیث پاک میں نا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں.
اچھا اب بات تو یہ ہے, سچی بات تو یہ ہے شاہ صاحب, کہ بندہ جب صدقے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا,
اللہ
سچے دل سے رجوع کرتا ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
وہ رب خود فرما رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ.
سبحان اللہ,
لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہیں تو فرمایا کہ میری جو رحمت ہے اس سے مایوس نہ ہو, اور پھر کہیں ڈھارس مند آئی جا رہی ہے خالد بھائی, کہیں تو ڈھارس میں دائی جا رہی ہے کہ میری رحمت بہت وسیع ہے. تو ہمیں کیا حق نہیں بنتا, یہ جو واقعہ ہم نے یہ توبہ کے حوالے سے قبلہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے, اور پھر اس سے آگے بھی کچھ ہمیں چاہوں گا, پہلے یہ واقعہ تھوڑا مکمل ہو جائے پھر میں خالد بھائی سے یہی ٹاپک لے کر آگے ہم کچھ چلتے ہیں کہ ہمارا دل کب مائل ہوگا کہ ایک تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھ رہی, جو قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہیں, معاذ اللہ جو فرض روزوں سے دور ہیں, بعضوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ کی طرف نہیں آ رہے ہیں, بعضوں پر حج فرض ہے وہ حج کی طرف نہیں آ رہے ہیں. مطلب اس ایک واقعہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے
بہت کچھ سیکھنے
مل رہا ہے. میں انشاءاللہ آپ کی طرف باتوں میں چاہوں گا شاہ صاحب.
اچھا
واقعے کو مکمل فرمائیں.
اب سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
جی
اور تائب ہو گئے.
سبحان اللہ.
اچھا اب توبہ کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلے, اب دوبارہ گھر کی طرف جا رہے ہیں, رستے میں دو جو لڑکے کھیل رہے تھے, اب جو ہے وہ انداز ان کا دیکھیں, اب کیا ہے, اب جو لڑکے کھیل رہے تھے تو انہوں نے یہ آواز لگانا شروع کی. آواز کیا لگانا شروع کی, جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تائب ہو کر وہاں سے نکلے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آگے بڑھے ہیں, یہ وہی لڑکے جو پہلے آوازیں کس رہے تھے, ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ, ہیں سود خور آ رہا ہے,
اس کی خاک سے بھی بچو کہیں بد وقت نہ ہو جاؤ,
کہیں ہمارے اوپر خاک نہ آ جائے. اب جو ہے وہ کیفیت یہ ہے کہ جب آگے بڑھے تو لڑکے آواز دے رہے تھے, کیا آواز میں کہہ رہے تھے کہ راستہ دے دو, اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اور پھر اس میں ایک یہ بات مدنی چینل کے ناظرین کے کیسی اللہ پاک کی رحمت انہیں نصیب ہوئی ہے کہ ادھر سے جا رہے ہیں توبہ کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ان کی صحبت پانے کے لیے جا رہے ہیں, ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان سے درس حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو راستے میں بچوں کی گفتگو کیا ہے, بچے گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ ابھی یعنی گناہوں کا ایک ٹائٹل لگا ہوا ہے لیکن ادھر سے پلٹ کر آنا ہے, ابھی کچھ اعلان نہیں کیا, کسی کو بتایا نہیں ہے, ابھی شورا نہیں ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی زبانوں پر جاری فرما دیا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود بھی اس پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مالک یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے ابھی میرے آنے سے پہلے پہلی میری توبہ کو مشہور فرما دی ہے, تو اتنا کریم رب ہے. یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم, وہ رب بڑا کریم ہے. مدنی چینل کے ناظرین اس کا قرآن پڑھیں, آپ پڑھیں اس رب کا قرآن, دیکھیں کہ اس رب کی رحمت کتنی بڑی ہے. وہ رب تو بلا رہا ہے کہ اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا ہے, اپنے کرم والے رب سے کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے, کیوں اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہم؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم جب اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے؟ وہ تو آج اس نے ہمیں موقع دیا. بڑی پیاری ایک نے بات کی تھی کہ ایک کو سمجھا رہے تھے ایک بزرگ نا, کہ کہا کہ آج مسجد میں تم نہیں آ رہے تو کھلے منہ کے ساتھ آج مسجد میں آ جاؤ, کھلے منہ کے ساتھ آج رب کی بارگاہ میں آ جاؤ, کل تم نے چھپے منہ کے ساتھ تو آنا ہی آنا ہے.
اللہ,
کفن میں جب تمہارا منہ چھپا دیا جائے گا تب تو تم نے رب کی بارگاہ میں آنا ہی آنا ہے, آج کھلے منہ کے ساتھ آ جاؤ.
سبحان
اللہ. جی خالد بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جو ہے یہ ایک عظیم شخصیت کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں.
جی.
یہ ایک بات میں ابتدان یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں کہ کسی بھی دور کے اندر چاہے کتنا ہی پاکیزہ دور کیوں نہ ہو, دیکھیں اتنا پاکیزہ دور ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی تربیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. لیکن اس کے باوجود اس پاکیزہ دور کے اندر جو کہ تبا تابعین کا دور ہے, اس میں بھی ایک شخص جو ہے وہ سود کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. اس ایسے دور کے اندر بھی گناہ ہونا ممکن ہے, کیونکہ ہم عام انسان ہیں, معصوم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ کے فرشتے ہیں. تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں, یہ بھی اگرچہ اسی مقدس دور کے اندر ہوئے ہیں جو کہ افضل ادوار میں سے ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی کی طرف جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ توبہ کی طرف جو ہے وہ ایک راہ دی, اور وہ توبہ کر کے جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو گئے. یہاں پر جو ہے میں ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو موقع دیتا ہے,
موقع دیتا ہے رب
ہر بندے کو موقع ملتا ہے زندگی میں, اب وہ چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں.
بالکل.
دیکھیں دو گناہ ایسے ہیں جو کتب کا مطالعہ کیا اس میں, جس میں اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کہا گیا. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی بے ادبی, ان کے ساتھ گستاخی کرنا, اس میں بھی اللہ نے اعلان جنگ فرمایا, حدیث قدسی میں ہے.
جی.
اور دوسرا سود جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اعلان جنگ کہا, یہ تو قرآن میں ہے.
جی.
کہ یہ ایسے ہے سود لینا جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور حدیث قدسی میں ہے کہ اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کرنا, یہ ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ دشمنی کرنا.
ہے.
تو یہ دو گناہ ایسے ہیں جس میں اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کہا گیا, اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کو بھی موقع دیا, اور جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا, اور اس فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ توبہ کی طرف مائل ہوئے, اور جا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کامل اور ایک تابعی بزرگ کی بارگاہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تائب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کسی کو موقع دیتا ہے. زندگی کے اندر جو ہے وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, آئندہ بھی ہو جائیں گی, لیکن جو ہے وہ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ, اس کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک فرمان مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے.
جی.
کہ اگر کسی بندے سے ایک گناہ ایک دن میں 70 دفعہ بھی ہو جائے, اور وہ 70 دفعہ گناہ چھوڑنے کے ارادے سے رب تعالیٰ کی طرف سچے دل کے ساتھ توبہ کرے, اللہ تعالیٰ اسے 70 دفعہ بھی معاف فرما.
اے اے
اللہ.
اب ایک دن میں ایک گناہ 70 دفعہ, لیکن ہر دفعہ اس نے گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا, پھر جو ہے وہ باتقاضۂ بشریت اس سے ہو گیا, پھر اس نے توبہ کی, پکا ارادہ کیا, پھر ہو گیا, پھر اس نے پکا ارادہ کیا. یعنی ایک صرف جو ہے وہ رسمی توبہ نہ ہو, واقعی پکا ارادہ ہو,
اللہ تعالیٰ کی شرائط کے ساتھ ہو,
توبہ کی شرائط کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرماتا ہے، وہ کبھی بھی بندے کو شرمندہ نہیں کرتا بلکہ وہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا اسی واقعہ کے اندر، سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی توبہ کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت بڑھا دی ہے۔
سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ تائب ہو کے آ رہا ہے اور اب جو ہے وہ اس کی عزت کرنی ہے، تو وہ محلے کے بچے جو ہیں وہ بھی عزت کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع لائیں گے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود جیسے قبی گناہ کے اندر جو ہے، گناہ کبیرہ کے اندر جو ہے مبتلا تھے، لیکن جب جو ہے ان کو موقع ملا توبہ کا، ایک جسے کہتے ہیں ٹھوکر لگی، اور کہا جاتا ہے اسی واقعے کے اندر، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کی زوجہ نے آپ کو کہا، جب آپ وہ واقعہ ہوا، آپ نادم ہوئے نا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔
صحیح.
یعنی اولیاء کے قرب میں جانے سے دعائیں جلدی مقبول ہوتی ہیں، دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اب اس وجہ سے آپ کی زوجہ نے آپ کو کہا، تو آپ جو ہے پھر وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف گئے، اور پھر جو ہے وہ آپ تائب ہوئے۔ تو جب کبھی ایسی غلطی ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، تو اس میں ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، اور پھر وہاں پہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے توبۃ النسو کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت بہت سارے ہم میں سے بھی بہت سے کبائر کے اندر مبتلا ہوں گے، کئی معاذ اللہ ہو سکتا ہے سود خور بھی موجود ہوں مدنی چینل کے ویورس کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں، تو اب وہ بھی چاہیں گے کہ ہم بھی جو ہے نا وہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی قباحت،
معاشرے میں اگر گفتگو کریں نا، جنرل گفتگو کریں تو معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں جی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ افراد میں ایسے افراد ختم ہو چکے ہیں جو سود نہیں لیتے ہیں، بہت سے افراد اسی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، بے نمازی افراد بھی جو نمازیں چھوڑتے ہیں معاذ اللہ، وہ بھی اسی زمانے میں پائے جاتے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اسی طرح جو معاذ اللہ حرام کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے اعمال، یہ کرنے والے آج کے اس معاشرے میں بھی ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے خالد بھائی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ افراد بھی ختم ہو چکے ہیں کہ جو ان ساری خرافات سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل بھی تو ہے ایسے افراد پر، تو یہ اللہ والے تو ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے افراد کہ جب دل ٹھوکر کھاتا ہے، کہیں دل چوٹ کھاتا ہے، تو پھر بندہ نیکی کی طرف ضرور آتا ہے۔ ہمیں اصل سلسلہ یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم اس واقعہ سے درس کیا لے رہے ہیں، ہم سبق کیا لے رہے ہیں کہ ایک وہ بندہ کہ جو ان گناہوں میں پڑا ہوا تھا، اور جب موقع ملا اور پھر انہوں نے توبہ کی، اور کیا پیاری توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اتنی پیاری توبہ، اتنی سچی توبہ، یہ ہے اصل توبہ،
اصل توبہ۔
پھر اس توبہ پر دیکھیں نا، ایک تو جو فوراً انعام ملا انہیں، وہ یہ تھا کہ اللہ پاک کی رحمت یہ کہ جن بچوں کی زبانوں پر ان کی گناہوں کی چرچے تھے، آج انہی بچوں کی زبانوں پر ان کی نیکی کی تذکرے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایک فضل تھا۔
اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا
جی
کہ جس نے آج تک جو ہے وہ، جن سے میں نے قرضے لینے تھے میں نے ان کو چھوڑ دیے، اور جن سے میں نے،
وہ بھاگتے تھے دیکھ کر، فرماتے بھاگو نہیں آپ تو، مجھے تم سے بھاگنا چاہیے،
مجھے بھاگنا،
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو ایسی پکی توبہ کی
جی،
پھر انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جن سے آج تک میں نے کچھ بھی وصول کیا وہ آ کے اپنا لے جائیں، اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ اپنا سارے کا سارا مال ہی پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جن کا دینا تھا ان کا دے دیا
جی،
اور پھر باقی جو مال تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، اور اس کے بعد خود جو ہے وہ ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری۔ اور حالانکہ تب یہ یعنی ایک عمر کے بڑے حصے میں تھے، لیکن اس کے باوجود سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جا کے باقاعدہ ان کی شاگردی اختیار کی کہ آج تک میں علم دین نہیں سیکھ سکا، چلے اب جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، میں اب علم دین سیکھوں گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امام حسن بصری کے قریبی شاگردوں کے اندر بھی تھے، پھر یہ ان کے شاگرد بنے اور اس کے بعد علم دین سیکھا، اور الحمدللہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ آج ان کا اس طرح سے نام لیا جاتا ہے کہ جب ان کا نام آتا ہے تو ہماری زبانوں پہ بے اختیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جاری ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اولیاء میں سے ہیں۔ تو حالانکہ پہلے کی جو زندگی، جس کو یقیناً جو ہے وہ عبرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور ایک نصیحت کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ہمیں بھی زندگی میں موقع دیے جا رہے ہیں، جس طرح ان کو موقع ملا وہ نیکی کی طرف آئے اور پھر انہوں نے زندگی ساری نیکیوں میں گزار دی، ہم بھی غور کریں، ہم بھی بہت گناہ گار ہیں، ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا ہے آج اسی سلسلے کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ جیسے سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رب کی طرف آئے اور پھر آ گئے, اسی طرح انشاءاللہ آج کے بعد ہم بھی جو ہے وہ آئیں گے اور پھر انشاءاللہ آ جائیں گے, اور جو ہے وہ اگر بے نمازی ہیں تو اس گناہ سے بھی توبہ کریں, جو بھی زندگی کے اندر کمی ہے اس کو دور کریں, انشاءاللہ رب کی رحمت بہت قریب ہے.
کیا بات ہے ابراہیم بھائی, یہاں حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعہ سے ہمیں ایک تو یہ بھی سبق ملتا ہے نا کہ آپ قرض دیتے تھے, گو کہ اس پر معاملہ یہ تھا کہ سود کا لین دیتے تھے, لین دین کرتے تھے توبہ سے پہلے. آج ہمارے معاشرے میں بھی تو قرض دیا جاتا ہے, قرض دینے کا انداز کیا ہو اور جب قرض دیں اس میں نیت کیا ہو, اور پھر معاذ اللہ اگر کوئی سود میں مبتلا ہو جائے تو پھر اسے بچنا کیسے چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ صاحب, بزرگان دین کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. خیر, حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اکابر اولیاء میں سے ہیں, آپ کی زندگی کے ابتدائی احوال تو بیان ہو چکے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ سے قبل جو ہے وہ ان کے معاملات کیا تھے, لیکن اس سے جو ہے وہ ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر جو موجود ہے, ابھی تک موجود ہے اور اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ بسا اوقات قرض لیا جاتا ہے اور پھر واپس نہیں کیا جاتا. یعنی دونوں پہلو اگر ہم ڈسکس کریں, ایک تو یہ ہے قرض دینا اور پھر جس نے قرض لیا ہے تو اس کو لوٹانا بھی ہوتا ہے, تو دونوں پہلو پر مختصر سی گزارشات پیش کروں گا کہ ایک تو یہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے نوازا ہے اور وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے, تو کسی مسلمان کے مشکل وقت میں اس کی مدد کرنا, اس کے کام آنا, یہ بہت بڑا ثواب ہے. اور دوسرے بندے کو بھی چاہیے. اچھا, اس قرض دینے والے کو پر تو پہلے یہ بات لازم آتی ہے کہ یہ قرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دے
جی,
اور اس پر صرف اللہ کی رضا کا طالب ہو, بندوں سے کوئی چیز طلب یا اس مال کے بدلے میں ایسا منافع جو کہ شریعت کی طرف سے ممانعت ہے, جو کہ سود کے اندر شامل ہوتا ہے, تو اس کی یقینی طور پر ممانعت ہے, کیونکہ سود تو قطعی حرام ہے اور اس کی وعیدات جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. تو یہ ہر مسلمان بالکل بہت اچھے طریقے سے اس بات کو جانتا ہے کہ سود حرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے, اور سود سے بچنا ہے, اور کسی مسلمان کو تان و تشنیع بھی نہیں کرنی, اس پر احسان جتلانا بھی نہیں کہ میں نے تمہیں جو ہے مشکل وقت میں پیسے دیے, مال دیا, تو یہ سارے معاملات نہ ہوں. اور پھر سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد, اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وسعت دی ہے, تو جلد از جلد اپنا قرض واپس لوٹا دیں. میں چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے حاجت مند کو قرض دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل والا اس پر کیسا کرم فرماتا ہے. نبی کریم علی عبدالصلاۃ و تسلیم کا فرمان علی شان ہے, مسند ابو یعلا کی یہ حدیث مبارکہ ہے, ارشاد فرمایا کہ تین طرح کے مومن بندوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے رب کی, یعنی جنت کے متعدد دروازے ہیں لیکن انہیں اجازت ہوگی کسی بھی دروازے سے چلے جائیں. فرمایا کہ پہلا وہ کہ مقتول کے وہ رسا جو قاتل کے خون کو معاف کر دیں. دنیا ہے نا, تو اس کے اندر بسا اوقات بڑا دل کرنا پڑتا ہے, تو ایک تو یہ کہ مقتول کے وہ رسا اگر اپنے جو ہے وہ جو ان کا مقتول تھا ان اس کے قتل کو معاف کر دیں, خون کو معاف کر دیں. دوسرا وہ کہ جو حاجت مندوں کو قرض دیں, یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. اور تیسرا وہ کہ جو ہر فرض نماز کے بعد 10 بار قل ہو اللہ احد پڑھ لیا کرے.
کیا بات ہے, سبحان.
پہلے جو دو معاملات ہیں وہ تو بسا اوقات ہر کسی کو درپیش نہیں ہوتے, لیکن نماز کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ شریف تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں, تو اس کا بھی معمول ہونا چاہیے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے, تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو کسی مسلمان کے مشکل وقت میں آپ کام آئیں. روایات کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کے مشکل وقت میں کام آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی مشکلات کو اس کے لیے آسان کر دے گا. تو بندوں
یہاں یہاں ایک بات یہ بھی ہے نا, انداز ایسا بھی ہے کہ پہلے جب قرض لینا ہے تو منتیں ہیں.
جی جی,
جب قرض لینا ہے تو منتیں ہیں, اب وہ جس نے قرض لیا ہے اب وہ منتیں کر رہا ہے, خدا کے لیے مجھے لوٹا دو. یہ بھی تو
ایسا ہی شاہ صاحب.
جی شاہ صاحب, ایسا ہی ہے.
اور پھر مدنی مذاکرے میں بھی اہل سنت سے یہی سوال ہوا تھا کہ قرضہ لینے آ جاتے ہیں, اب پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹائم پہ دینا ہی نہیں ہے, تو اب ان کو کہیں کہ ہے ہی نہیں تو جھوٹ ہو جاتا ہے, تو کیا کریں؟ تو اہل سنت نے وہاں پہ یہی فرمایا تھا کہ واقعی معاملہ اسی طرح کا ہے कि अब कर्जा दे के बाद में जो है ना वो बंदा पीछे पीछे लेने वाला जो है पीछे पीछे फिर फिरता है कि अब मेरे पैसे वापसी, मेरे पैसे ही मुझे वापसी मिल जाए।
उस मिन्नते कर रहा होता है भाई मेहरबानी कर दो, मैंने तुम्हें तुम्हारी मुश्किल में काम आया था। लेकिन ये अपनी जगह पर है वाकईतन कि जो जरूरतमंद है और उस वक्त दिया जाए, और इनाम कितना प्यारा,
इनाम बहुत बड़ा,
कितना प्यारा इनाम है शाह साहब कि बंदे ने कर्ज दिया है और फिर इस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान अगर जहन में है कि तीन तरह के मोमिन बंदों को इजाजत है जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो। हालांकि जन्नत के दरवाजे बास जिन दरवाजों से सिर्फ रोजादार गुजरेगा, वो नमाजी गुजरेगा, फुलां गुजरेगा, सुभान अल्लाह। तो ये सआदत मंदी है मदनी चैनल के नाज़रीन कि जब मुसलमान कोई परेशान है, दुख दर्द में है, तो एक तो अंदाज ये कर्ज दें। लेकिन कर्ज ले लिया है, जैसे इब्राहिम भाई ने शुरू में भी कहा था, ले लिया है तो अब आपके लिए आपकी मुश्किल दूर हो चुकी है, आपके हालात बेहतर हैं, अब फौरन कर्ज लौटा दें। इस कर्ज ना देने का अंजाम जो है ना ये बहुत भयानक है। ये तो किसी सूरत में माफी नहीं है जब तक कि ये इसको लुटाना दिया जाए, यहां तक के विरासत जो छोड़कर जाएगा उसमें से भी मेरा मुझे याद पड़ रहा है कि ये कर्ज पहले लुटाया जाएगा,
फिर
माले विरासत तकसीम होगा। ये इतना हसास मामला है, इतना अहम मामला है कि माले विरासत बच्चों में जो तकसीम होगा उसमें सबसे पहले इसने जो कर्ज छोड़ा है, कर्ज लिया हुआ था, कर्ज को लुटाया जाएगा, अब देखा जाएगा कि माल कितना बचता है।
शहीद के बारे में है ना कि उसका खून का कतरा गिरने से पहले उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है, लेकिन अगर कर्ज है तो वो माफ नहीं।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर,
कर्ज माफ नहीं होता, उसका
कर्ज माफ नहीं है। कर्ज पर आप मजीद कुछ रिवायात सुना रहे थे
जी, किबला शाह साहब, कर्ज अगर कोई जरूरतमंद है तो हमें तो तरगीब यही है कि अगर अल्लाह पाक ने वसत दी है हम कर्ज दे सकते हैं तो मुसलमान की मदद करनी चाहिए। एक और रिवायत जो है वो उसके अंदर बयान किया गया है कि सदका देने की भी हमारे यहाँ तरगीब है, और इस्लाम जो है वो सदका व खैरात करने के भी फजाइल अहादीस के अंदर मौजूद हैं, कुरान पाक के अंदर इरशादात मौजूद हैं। लेकिन बिलखसूस कर्ज के हवाले से फरमाया कि नबी करीम अली अब्दुलसलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि कर्ज का जो दर्जा है वो सदक़े से 18 गुना ज़्यादा उसका सवाब है। उसकी वजह ये बयान फरमाई गई कि सदका जो है वो बसा औकात कोई हाजतमंद नहीं होता तो वो भी ले लेता है, लेकिन जो कर्ज है कर्ज वही लेगा जो जरूरतमंद है, तो इसलिए कर्ज का जो सवाब है वो सदके से भी 18 गुना ज्यादा है।
अल्लाह अल्लाह।
तो हमारे बुजुर्गाने दीन का यही मामूल रहा, इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के कई वाकयात हैं, औकात वो कर्ज दिया करते थे जरूरतमंद को और उसके बाद माफ कर दिया करते थे, तो उनके तो उनका तो दिल इतना बड़ा था, अल्लाह पाक उनके जो है वो
ये भी एक अंदाज है ना, अल्लाह करे कि ये दर्स भी मिल जाए कि कर्ज दिया है और फिर अल्लाह ने वसत दी है, सामने वाले की कैफियत भी हमें पता है, नहीं है इसमें इतनी सख्त नहीं है, माफ कर दिया जाए। अल्लाह करे कि ये जज्बात भी पैदा हो। और आज के इस माशरे में बिहम्दिल्लाह ताला ऐसे अफराद मौजूद हैं, नापैद नहीं है ऐसे अफराद, खत्म नहीं हो चुके हैं, आज भी ऐसे अफराद हैं जो अगर किसी को कर्ज देते हैं तो फिर अल्लाह की रजा के लिए माफ भी कर देते हैं। बाज़ औक़ात हम भी मस्जिद की इमामत, बाज़ ऐसे अफराद आते हैं कोई मसला इस तरह का पूछते हैं कि हम क्या करें कि इसका इसने हमारा कर्ज देना है, वो क्या हीला अपनाया जाए, क्या किया जाए कि ये कर्ज ना लौटाए, कर्ज ना लौटाए, उसकी साख बाकी रहे, उसकी इज्जत बाकी रहे और कर्ज भी हम ना लें उससे। तो ये बड़ा प्यारा एक अमल है, अल्लाह करे कि ये जज्बात भी पैदा हों। अच्छा, जहाँ पर हमारी गुफ्तगू मदनी चैनल के नाज़रीन हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत से एक वाक़या से जो तौबा का वाक़या है, इससे हमारी ये जो गुफ्तगू चल रही है उसमें एक सूद का मामला भी था, तौबा से कबल जो आप सूद का लेन देन करते थे। मैं चाहूँगा शाह साहब तू सूद के हवाले से कुछ इसकी तवाकारियों को बयान करें। एक तो माशाल्लाह खालिद भाई ने बयान कर दिया कि दो अफराद के साथ तो रब का ऐलान जंग है, एक तो जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन है, बुग्ज रखता है, मन आद अली वलियन फ़कत आजान तो बिल हर्ब, बुखारी शरीफ के हदीस मुबारक है, रब ने तो उसके साथ जंग का ऐलान कर दिया, और दूसरा सूद खोर के साथ। तो मजीद इसके कुछ जो नुकसानात हैं कुछ इस पर इरशाद फरमाएं ताकि ये ऐसी नफरत पैदा हो कि सूद का मामला ख़त्म हो जाए और फिर हमारा मुआशरे में अमन ही अमन कायम हो जाए।
सूद की जो हुरमत है वो कतई है और अल्लाह तबारक व तआला ने सूद के लेन देन से मना फरमाया है, قرآن مجید قرآن حمید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے سود کے بارے میں فرمایا کہ جو بے ہے اللہ نے حلال رکھی ہے اور سود کو اللہ تبارک تعالی نے حرام رکھا ہے. مزید اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے, ترجمہ کنز الایمان, پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں, یہ وعید و تحدید میں مبالغہ و تشدید ہے, کس کی مجال کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے. یعنی یہ سود کا لین دین کرنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہی اعلان جنگ لڑائی والی معاملہ ہے, حالانکہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن یہ کیا اس کی یہ سمجھ لیں کہ اس کی شدت کو بیان فرمایا. اچھا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے وہ آیات مبارکہ سے بتایا گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ, سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, اللہ پاک کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن کل عیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے, کھلانے والے, اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں. یعنی سود اتنی بڑی نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے سود کھانے والے پر بھی لعنت ہے, کھلانے والے پر بھی لعنت ہے, اس کا کھاتا بنانا یعنی تحریر کرنے والے پہ بھی لعنت ہے اور اس کی جو گواہی دینے والے ہیں اس پر بھی گواہی. اتنے لوگوں پر لعنت فرمائی گئی اس سود کی وجہ سے.
یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے
جی,
کہ بعض لوگوں کو نا ہر بات میں حکمت چاہیے, حکمت چاہیے. بھائی نماز پڑھیں, بھائی اس میں کیا حکمت ہے؟ اچھا جی آپ سنت کے مطابق کھانا کھائیں, اس میں حکمت کیا ہے؟ بھائی کیوں یہ کہا گیا؟ اچھا بعض اوقات دنیاوی اعتبار سے کہ بھائی ہمیں دنیاوی اعتبار سے سمجھائیں, ان بھائی سائنس ہماری یوں کہہ رہی ہے تو نماز کی ہمیں سائنسی اعتبار سے آپ بتا دیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں. ایک افراد ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے خالد بھائی, ایسے افراد کو کیا کہیں گے کہ بھائی وہ بھائی یہ سود کی حرمت میں حکمت کیا ہے؟
اصل میں جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ لازم کیے ہیں, پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگرچہ ہمیں حکمت سمجھ آئے نہ آئے, ہر چیز کے اندر ہزارہ حکمتیں ہیں
جی,
لیکن ہمیں سمجھ آئے نہ آئے, کہیں بیان کی گئی ہو نہ کی گئی ہو, جب ہمارے رب نے ہمیں کہہ دیا ہے,
رب نے کہہ دیا بس,
اس نے ہمیں پیدا کیا ہے
جی,
وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہماری مصلحتوں کو ہم سے کہیں زیادہ جانتا ہے, تو جب اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ حرام ہے تو حرام ہے,
حرام ہے,
جب اس نے کہہ دیا غلط ہے تو غلط ہے, بھلے ہمیں اس میں ہزار فوائد نظر آ رہے ہوں, جب یہ غلط ہے تو غلط ہے. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے, کہتے تھے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ پیسے جو ہے وہ کما رہے ہیں, تو یہ بھی ایک کام ہے, آپ دوسروں کو پیسے دے رہے ہیں اور اس پر جو ہے پیسہ کما رہے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً یہ حکم نازل فرمایا, احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو جو ہے وہ حلال کیا ہے, ربا انٹرسٹ جسے کہا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اس کے لیے ہمارے ہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, بیع کے لیے ٹریڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور سود کے لیے انٹرسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں, کیونکہ الفاظ الگ الگ ہیں اور شریعت نے بھی انہیں الگ الگ رکھا ہے. اب کئی معاشرے کے اندر جیسے قبلہ شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ ہم چونکہ مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں, تو کئی لوگ اس طرح آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں یا اب ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں, ہم ریٹائر ہوئے ہیں تو یہ پینشن ملی ہے, اب اگر ہم کہیں کاروبار میں لگائیں گے تو نقصان کا اندیشہ ہے, تو اس لیے ہم کسی ادارے میں رکھ دیتے ہیں جہاں سے ہمیں منتھلی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انکم آتی رہے, اور بھلے
ہمارے بڑھاپے کا سہارا,
ہمارے بڑھاپے کا سہارا,
حالانکہ بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے تو بڑھاپے میں تباہی کا باعث ہے,
تباہی کی طرف جا رہے ہیں. میں گلستان جوہر میں ہوتا تھا, قذافی شاہ صاحب بھی ساتھ ہی الحمدللہ. تو وہاں ایک بزرگ جو ہے وہ میری مسجد کے نمازی تھے, تو وہ مجھے جو ہے وہ ملے, تو وہ کہنے لگے کہ خالد صاحب کچھ عرصہ پہلے تک میں کروڑوں پتی آدمی تھا اور میرا جو ہے نا وہ پورٹ پہ کام تھا بڑا, یوں اس طرح انہوں نے بتایا اپنا کافی, لیکن آج جو ہے وہ میرے پاس روٹی کھانے کے مشکل سے پیسے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا, تو کہنے لگے کہ مین جو وجہ بنی وہ سود کا معاملہ ہے, کہ مجھے بس ایسے کسی نے, میں نے حالانکہ میرا اپنا کاروبار بڑا اچھا تھا لیکن کسی نے کہا کہ آپ یوں کر لیں, اور وہ سودی معاملہ تھا. کہہ رہے ہیں کہ جس دن سے وہ سودی پیسے میرے گھر آنا شروع ہوئے میری تباہی شروع ہو گئی, اور چند سالوں کے اندر اندر جو ہے نا میں جسے کہہ لیں روڈ پہ آ گیا ہوں.
یہ خالد بھائی یہ اس طرح کا واقعتاً یہ معاملہ ہے کہ بہت سے شاید مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں یہ بھی اس بات کو ایگری کریں گے کہ کبھی معاذ اللہ اگر سود لے لیا اور وہ پیسہ جو ہم یہ سوچ کر, یعنی جو لوگ یہ سوچ کر کے چلے ہم یہاں پر لگا لیں گے, یہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, اس کے ڈبل ٹرپل نکلے ہیں, ایک گناہ اپنی جگہ پر بیماری کی صورت میں نکل گئے, اچھا کسی اور مشکل کی صورت میں نکل گئے, یعنی اتنا جکڑے ہیں نا, اتنا جکڑے ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی میرے ساتھ ہوا کیا ہے. بعد میں پھر کہیں جا کر احساس ہو رہا ہوتا ہے ابراہیم بھائی کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ.
جی شاہ صاحب, اصل میں اسے کہتے ہیں مکافات عمل, یعنی جو بندہ کر رہا ہے اس کا جو ہے وہ پھر کرنے کی جو ہے وہ بھگتنی پڑتی ہے, جو کچھ تم کرو گے تو اس کو بھگتو گے بھی, جیسی کھیتی بو گے تو ویسی کاٹو گے بھی,
ایسی فصل.
اچھا گزارش یہ ہے کہ دنیا میں اگر بالفرض اس کو نقصان نہ بھی ہو, ہم مان لیتے ہیں کہ سود کھانے کے بعد, حرام مال کمانے کے بعد, رشوتوں کا بازار گرم کرنے کے بعد, جہاں سے پیسہ آیا اندھی مچا کے وہ لیتا رہا اور دنیا میں اسے کچھ بھی نہیں ہوا, کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا شاہ صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قیامت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا, کہ رب کو جواب نہیں دینا؟ جنت و جہنم کیوں بنائی گئی ہیں؟ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اس دنیا کے اندر اسلام کو فالو کرتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ, دیکھیں شاہ صاحب اس دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ بھائی لاجک پوچھتے ہیں, بھائی لاجک بتاؤ, لاجک میں بتاؤ, تو بھائی دیکھیں اس دنیا کے اندر آپ قوانین کو فالو کریں گے تو پھر جنت ملے گی, ورنہ جہنم کا عذاب
لاجک ہے بھائی.
جی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرماتے فتاوی رضویہ شریف میں, اس کو میں خلاصہ عرض کرتا ہوں, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ آج دنیا کی فانی حکومتوں اور فانی سلطنتوں کے جو قوانین ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں کوئی لاجک پوچھ کر دکھا دیں, اس پر سوال قائم کر دیں کہ جناب یہ فلاں قانون ہے, اس قانون کے ہمیں لاجک بتائیں, آپ ٹریفک قوانین ہے, ٹریفک قوانین کی ہمیں لاجک بتائیں, عدالتوں سے جا کر آپ سوال کریں کہ جناب جج صاحب آپ اس کی لاجک بتائیں, وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو لاجک بتاتے ہیں, وہ توہین عدالت کے کیس میں آپ کو اندر ڈال دیں گے. تو جب آپ دنیا کی فانی سلطنتوں کے بارے میں جو کہ بالکل عارضی ہیں, انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اور اس میں نہ جانے کتنے جو ہے وہ کبھی چیزیں موجود ہیں, خامیاں موجود ہیں, لیکن اس پر کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کر سکتا, تو جو رب ذوالجلال جل جلالہ کا بنایا ہوا قانون ہے, جو قرآن پاک کے اندر جس پر صراحت موجود ہے, اور جو مال حرام ہے اس کی ان کو لاجک بتائی جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے احکام کے سامنے گردن جھکا دیں, انشاءاللہ اس دنیا میں بھی بڑا پار ہوگا آخرت میں.
اگر یہ سوچ ہے نا, اگر یہ سوچ ہے کہ میں اس معاملے کو بس ہم اس ٹاپک کو یہیں پر روکیں گے, ختم کرتے ہیں اس کو, امید ہے کہ اللہ نے چاہا ہماری مدنی چینل کے ناظرین کو بات چیت سمجھ میں آ گئی ہوگی. آخری بات یہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ذہن ہے نا, یہ ذہن ہے کہ اگر میں سود کا لین دین بند کر دوں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے, تو یاد رکھیں کہ جس رب کے آپ بندے ہیں نا وہی رب آپ کو کھلائے گا, اور جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے نا, اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے آپ یقین مان لیں, ایک لقمہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی نہیں چھین سکتا, کسی میں مجال ہی نہیں ہے, پوری دنیا لگ جائے نا آپ سے ایک لقمہ چھیننے کی
نہیں,
اور رب کو منظور ہے کہ تیرا ہے یہ, آپ کو مل کے رہے گا,
سبحان اللہ,
کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے, اور پھر یہی لقمہ پانے کے لیے کیوں حرام ذرائع ہم اختیار کریں, کیوں حرام کی طرف چلے جائیں؟ ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مشکل آ جائے, لیکن یاد رکھیے گا انما العسر یسرا, مشکل کے بعد پھر آسانی آ جانا ہے, یہ وقت بھی گزر جائے گا. آج اگر یہ والا وقت آیا نا, تھوڑا مشکل کا وقت آ گیا نا, آپ اللہ کے لیے, جب آپ اللہ کے لیے عمل کریں گے نا, مشکل وقت آئے گا, ممکن ہے تھوڑا سا مشکل وقت آئے آپ کو جھٹکا لگے, آپ نے بھی دیکھے نا کتنا عرصہ اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے, رب نے تو آپ سے نہیں روکا, حالانکہ وہ رب تو اتنا کریم ہے کہ اتنے بڑے جرم کے باوجود بھی رب آپ سے رزق نہیں روک رہا, آپ کو دے رہا ہے, آپ کو دے رہا ہے, آپ کو دے رہا ہے, آپ کی طلب سے اوقات سے بڑھ کر اگر رب دے رہا ہے, یہ رب کی کرم نوازیاں نہیں تو اور کیا ہے. آپ جب رب کے لیے کر رہے ہیں, اور پھر حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ, لیکن میں چاہوں گا خالد بھائی جو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات فرمائے ہیں جو توبہ کر کے آئے, مزید جو ان پر انعامات ہوئے میں چاہوں گا وہ بھی ذکر ہو جائیں تاکہ ایک اعتماد یوں بھی بیٹھے گا. اللہ نے چاہا پھر اللہ نہ کرے کہ جو افراد ان گناہوں میں ملوث ہیں سود کے معاملات میں, یا یوں کہیں کہ دے کر احسان جتلانا اور یہ اس طرح کے وسوسوں کا جو شکار ہے کہ اگر میں یہ ختم کر دوں گا تو میرا بنے گا کیا, میں کھاؤں گا کہاں سے, ذہن یہ ہے کہ جب تک گناہ کروں گا تو رب دے گا اور گناہ چھوڑ دوں گا تو رب نہیں دے گا, رب روک لے گا, ایسا نہیں ہے. رب کیسے دیتا ہے, رب کیا انعام فرماتا ہے, حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعے سے سنتے ہیں انشاءاللہ.
سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جیسے ہم نے سنا کہ جب یہ تائب ہوئے نا تو انہوں نے اپنا مال جس کا جو دینا تھا ایک تو وہ دے دیا, دوسرا اپنا مال جو تھا وہ بھی صدقہ و خیرات کر دیا. اب ایک دن ان کی زوجہ جو ہے وہ کہنے لگی کہ اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو, کچھ کما کے لائیں تاکہ گھر میں جو ہے نا وہ جو نان نفقہ ہے وہ اس حوالے سے. تو اب حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر سے چلے گئے, جیسے مزدوری کرنے جاتے ہیں, کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور جہاں پہ آپ نے جگہ ایک حجرہ بنایا تھا عبادت کے لیے, سارا دن وہاں عبادت کرتے رہے. اب شام کو آئے تو زوجہ نے کہا بھی مزدوری یا کچھ کما کے لائے ہیں تو دے, تو آپ نے فرمایا کہ جس کی میں مزدوری کر کے آیا ہوں وہ بڑا کریم ہے اور اس کی اجرت بڑی جو ہے وہ کمال کی دے گا, لیکن ابھی فی الحال یعنی فوراً نہیں ملی. اب اسی طرح سے جو نا روز جاتے تھے اور روز جو ہے وہ زوجہ شام کو پوچھتی تھی, 10 دن اسی طرح گزر گئے. اب زوجہ ایک جیسے کہہ لیں کہ وہ ایک صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا کہ بھائی اتنے دن ہو گئے ہیں کس کی مزدوری کر رہے ہیں جہاں سے کچھ آ نہیں رہا. تو اب اتنے میں جو ہے نا دروازے پہ دستک ہوتی ہے, ایک شخص آتا ہے اور آ کے جو ہے نا وہ کھانے پینے کا کافی سارا سامان جو ہے ساز و سامان جس میں آٹا دیگر چیزیں ساری موجود ہوتی ہیں اور وہ دے جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جس کے ہاں جو مزدوری کر رہے تھے 10 دن سے حبیب اجمی یعنی آپ کے شوہر جو ہیں, یہ ان کی طرف سے جو ہے نا ان کی اجرت آئی ہے. اب حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ نے گھر میں کھانا بنانا شروع کیا, کھانا بن رہا ہے, حبیب اجمی جب آئے تو آ کے
کن بوجھل قدموں سے آئے ہوں گے کہ آج بھی کھانا نہیں لے کر آیا,
آج بھی وہی جو ہے نا وہ بات ہوگی گھر جاؤں گا تو. لیکن گھر میں جیسے داخل ہو رہے ہیں تو کھانے کی خوشبوئیں آ رہی. اب جیسے خوشبوئیں آئی جلدی سے زوجہ سے پوچھا بھی یہ کہاں سے آیا, تو کہنے لگی کیا مطلب کہاں سے آیا, جہاں آپ روز مزدوری کر کے آتے ہیں اسی آپ کے جو مالک ہے اسی نے بھیجا ہے.
کیا بات ہے,
تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیسا کریم رب ہے, میں اس کی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہوں. اور ان کا توکل دیکھیں کیسا ہے کہ اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ کر کے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے بھوکا نہیں چھوڑے گا, وہ میرے لیے کہیں نہ کہیں سے اسباب بنائے گا. بہرحال یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا, اسلام کے اندر اس کا قاعدہ قانون بھی ایسا نہیں, یہ اولیاء کے بعض کے ایک جسے کہہ لیں کہ ان کا ایک خصوصیت ہوتی ہے ان کا توکل. تو اس لیے ہم میں سے ہر کوئی ایسا نہیں کہ بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائیں بھائی نماز پڑھیں گے تو کوئی نہ کوئی شام کو ہمارے گھر دے جائے گا. ہمارا توکل کمزور ہے, معاذ اللہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے حساب نوازنے والا ہے, لیکن ہمارا توکل اس درجے کا نہیں ہے جیسا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا. انہیں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دریا کے کنارے جو ہے وہ کھڑے تھے یا نہر کے کنارے کھڑے تھے, تو اوپر سے جو ہے وہ حبیب اجمی آ گئے. حالانکہ حبیب اجمی مرید ہیں, شاگرد ہیں, خلیفہ ہیں, حضرت امام حسن بصری جو ہے ان کا مرتبہ اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ یہ تابعی ہیں اور وہ تبا تابعی ہیں. تو امام حسن بصری کھڑے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ یہاں خیریت سے کھڑے ہیں؟ کہا کہ کشتی کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ میں جو ہے وہ یہ دریا عبور کر سکوں. تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ اس طرح سے آ جائیں, اور وہ آپ حبیب اجمی چل پڑے پانی کے اوپر ہی چل پڑے اور پانی پہ چلتے ہوئے. تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب ہوش آیا تو اب جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا تھا, تو آپ نے جو ہے وہ کیوں ایسا کیا معاملہ ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو آخرت یاد آ گئی تھی کہ جو جن لوگوں نے مجھ سے سیکھا, جن لوگوں نے مجھ سے پڑھا, کہیں کل قیامت والے دن پل صراط پہ وہ جو ہے وہ گزر نہ جائیں اور میں پیچھے ہی نہ رہ جاؤں, میں پیچھے رکا ہوا ہوں اور وہ گزر جائیں, مجھے تو وہ منظر یاد آ رہا ہے. بہرحال توکل کی بات ہو رہی تھی کہ کیسا اللہ نے ان کو ایک توکل کی نعمت عطا فرمائی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات سے ایک انعام ہے کہ بندے کو توکل نصیب ہو جائے, اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما دے. مگر نہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم توبہ کرتے ہیں, تھوڑے عرصہ وہ قائم رہتی ہے پھر دوبارہ سے. تو یہ جیسے ان کو ایک عبادت کا ذوق اور شوق نصیب ہوا, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے.
یہاں نا ان کا ایک جملہ وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب آپ کو یہ بدلہ ملا نا, یہ کھانا آ گیا, اچھا اس کھانے میں آٹا بھی ہے تو بکرا بھی, بکرے کا گوشت بھی آ گیا, تو 300 درہم بھی مل گئے, جب یہ چیزیں دیکھی نا تو پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, جیسے ابھی آپ نے بیان فرمایا رو پڑے. اگلا جملہ ان کا کیا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل میں جب یہ خیال آیا کہ میں 10 دن سے عبادت کر رہا تھا, میں ریاضت کر رہا تھا, اور آپ عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں میں بے توجہ کے ساتھ ریاضت کر رہا تھا, بے توجہ ہی کے ساتھ ریاضت کا بدلہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے, اور اگر میں دل جمی کے ساتھ کروں گا تو کیا ہوگا. پھر آپ مزید اللہ پر آپ کا ایسا توکل بڑھا, مدنی چینل کے ناظرین اتنا توکل کہ آپ پھر مستجاب الدعوات کے رتبے پر فائز ہوئے. یعنی وہ افراد کے جو ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ پھر ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ایسے افراد کے بارے میں حدیث پاک کا مضمون ہے کہ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں, وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے, وہ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھ کی لاج رکھتا ہے, خالی نہیں لوٹاتا. اسے بولتے ہیں مستجاب الدعوات, جس کی دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہیں, سبحان اللہ. تو اس بڑے رتبے پر, بڑے مقام پر فائز ہوئے کیسے؟ اللہ کی عبادت سے. ہائے ہائے,
کیوں کرنا میرے کام بنے ہوئے بسے حسن, کیوں کرنا میرے کام بنے ہوئے بسے حسن, بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کار ساز سا.
سید ساقی شاہ صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے, ان کا خاندان نصب کیا تھا, اس بارے میں کچھ مدنی پھول اور شاہ فرمائے. خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والی منقبت سنا دیں, مسلب کا تو امام ہے الیاس قادری.
سبحان اللہ.
جی شاہ صاحب آپ نے کچھ شروع میں بیان تو
فارس میں جو ہے وہ وطن اصلی آپ کا فارس تھا, اس کے بعد پھر آپ بصرہ میں تشریف لے آئے اور یہیں پر قیام رہا عراق کے اندر, اور آپ کا جو تدفین ہے, آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ بغداد معلیٰ کے اندر ہوا.
عراق کا شہر ہے بصرہ, جیسے نجف ہے, کربلا ہے, اسی طرح بغداد بھی عراق کا ایک شہر ہے, عراق ملک ہے. اس عراق میں آپ بصرہ میں رہے, اور پھر جو آپ کا وصال ہوا, جہاں آپ کی تدفین کی گئی, وہ ہے بغداد معلیٰ, بغداد شریف میں آپ کا مزار پر انوار ہے. اللہ پاک آپ کے مزار پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے. جی کال لیتے ہیں.
شاہ صاحب سے میرا سوال ہے, حضرت حبیب اجلی فقیروں اور سائلوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟
فقیروں اور سائلوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ شروع کا تو واقعہ شاہ صاحب نے بیان کر دی ہے توبہ سے قبل, وہ ایک انداز یہ تھا کہ آپ نے تو اس کو یوں کہیں کہ جھاڑ کے بھیج دیا, لیکن جب توبہ کر لی تو پھر تو جن پر حق تھا تو آپ نے تو اپنا قرضہ بھی ان کو معاف کر دیا, کہا کہ اب تمہیں بھاگنے کی حاجت نہیں ہے.
ایک اور چیز بھی جو ہے وہ آپ کی سیرت میں ملتی ہے, وہ جو ہم قرض سے متعلق بات کر رہے تھے نا کہ قرض دے اور پھر معاف کر دے, اس سے بڑھ کر یہ اولیاء کرام کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ بسا اوقات ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بعض بزرگ خود قرض لیا کرتے تھے, یعنی انہیں ضرورت نہیں ہے, کسی اور کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بصرہ میں ایک مرتبہ قحط آ گیا تھا, تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرمایا کرتے تھے. اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے ایک بوٹل رکھی تھی, جو بھی مانگنے والا آتا تھا اس میں سے نکال نکال کے عطا فرمایا کرتے تھے. تو یہ آپ کی سیرت کا بھی ایک پہلو ہے.
کیا بات ہے. اگلی کال لیتے ہیں.
عبدال قادر عطاری عرب شریف کے شہر نجران سے. شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں، عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کو بار بار مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے. آپ کے ساتھ جتنے بھی علماء اکرام بیٹھے ہیں، شامل ہیں ناتواں، سب کو مدینے کی بار بار حاضریاں نصیب فرمائے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نجران شہر میں یہاں کام کرتا ہوں، تو یہاں نجران کا کوئی واقعہ ہو یا کوئی در اسلام سے پہلے کوئی ایسے واقعات ہوئے ہوں تو نجران کے حساب سے کوئی گفتگو میں کیجئے، تو تاکہ تھوڑی نالج حاصل ہو جائے، ہو سکے دعاؤں کی درخواست.
اللہ پاک سلامت رکھے. جی خالد بھائی،
سورہ آل عمران کے اندر واقعہ ہے، موجود ہے
جی،
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا.
صحیح.
تو وہ گویا کہ جیسے ہوتا نا مناظرہ کرنے کے لیے، اس طرح سے عیسائیت پہ مناظرہ کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کو کئی دن تک جو ہے وہ سمجھاتے رہے، جسے دلائل دیتے رہے اسلام کے حوالے سے، لیکن وہ بھی آگے سے جو ہے نا وہ ان کے پادری اور اس طرح بڑے بڑے ان کے تھے مذہبی جو ہے، تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو مباہلے کی دعوت دی اور کہا کہ تم بھی جو ہے نا وہ آؤ میدان میں، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی اپنے بچے لے کے آؤ، ہم بھی لے کے آتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جن کو ہم پنج تن پاک کہتے ہیں الحمدللہ، ان کو نبی کریم علیہ السلام اگلے دن جو ہے وہ لے کے پہنچ بھی گئے وہاں، لیکن وہ عیسائیوں کو آنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ جو نا اب اگر ہم گئے تو جو ہے وہ حضور چونکہ اپنی آل کو لے کے آ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم نے اب بھی اگر نہیں مانا تو اللہ ہمیں غارت کر دے گا. تو یہ پورا واقعہ جو ہے سورہ آل عمران کے اندر تفصیل سے موجود ہے، تو وہاں پڑھا جائے. الحمدللہ ہم پنجتن پاک کے غلام ہیں، پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت پہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے.
آمین آمین
آمین.
آپ کی کال لیتے ہیں. جی جی
محمد نعیم اٹاری عرض کر رہا ہوں، یہ کلام سنا دیں. شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا، میں تیرے سرکار ہوں. جزاک اللہ خیرا.
شکریہ جی آپ کا، اللہ سلامت رکھے آپ کو. ایک اور کال لیتے ہیں.
حضور کلام ہے، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، یہ کلام سنا دے.
اللہ سلامت رکھے اور اللہ ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟
میرا نام کامران ارشد ہے، میں چاہتا ہوں ایک اچھی سی نعت، اور اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، میں چاہتا ہوں ایک اچھا سا اسلامی نام تجویز کیا جائے میرے لیے.
سبحان اللہ.
جی خالد بھائی، آج ہمارے آپ گیسٹ بھی ہیں ماشاء اللہ، پنجاب سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا آپ ہی عطا فرما دیں.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا،
کیا بات ہے.
نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ ہار آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ اس کو دوں گا جس سے میں سب سے زیادہ محبت. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ یا تو یہ سیدہ کائنات کو ملے گا
جی،
یا پھر حضرت عائشہ کو ملے گا
جی،
کیونکہ عام طور پہ یہ. تو تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا امامہ کہاں ہے؟
ہائے ہائے ہائے.
نبی کریم علیہ السلام نے، حضرت امامہ چھوٹی سی تھی، ان کو لایا گیا تو حضور نے وہ ہار ان کے گلے میں پہنا.
سبحان اللہ، قربان جاؤں یا رسول اللہ. اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں. جی ہم،
میرا نام ابراہیم خالد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں مجھے یہ نعت سنائیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روز مدینے. دعوت اسلامی زندہ باد،
آمین آمین آمین. ایک اور کال لیتے ہیں جی.
محمد ظہیر اتاری پنجاب پنڈی بٹیاں سے عرض کر رہا ہوں، یہ کلام سنا دیں، سکون پایا ہے بے کسی نے، جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا جی. ایک اور کال لیتے ہیں ہم.
میرا نام محمد احمد تاری ہے، میں لالا مسا سے بول رہا ہوں، آمدی کلام سنا دیں. سوے تیبا یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے.
کیا بات ہے جی، آپ کی کچھ میسیجز بھی ہیں، میسیج بھی لے لیتے ہیں جی. شہزاد علی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار کہاں ہے؟ اس پر ہماری گفتگو ہو چکی، بغداد شریف میں ہے. اچھا، اسحاقی بھائی نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مدینہ کے زائر سلام ان سے کہنا. بہت شکریہ آپ کا جی. خاک مدینہ ہوتی اس کلام کی بھی فرمائش ہے جی. پلیز اشفاق بھائی کا کلام، اشفاق بھائی کی آواز میں کلام سنا دیں. ٹھیک ہو گئے، مدینہ دیاں پاک گلیاں. بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا موضوع ہے جی، بہت شکریہ آپ کا جی. ایک چھوٹی سی فرمائش پوری کر دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یہ جی زید اسلم بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے زید اسلم بھائی. خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ اچھی نیند آنے کا کوئی گھریلو علاج بتا دیں اور یہ کلام بھی سنا دیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اسٹوڈیو میں جتنے بھی حاضر ہیں ان سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کلام سنا دیں، ان نبی صلی اللہ علیہ. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم، میری گزارش ہے کہ نعت خواں اسلامی بھائی ایک بار کلام، یہ کلام بھی سنا دیں، ایک بار پھر دکھا دو مجھے مدینہ. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. شاہ صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے جمعہ مبارک. جی خیر مبارک عدنان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. ہماری طرف سے بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خیر مبارک. اچھا جی، پروگرام مدینہ مدینہ کرے چارہ سازی زیارت، کسی کی اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے جی. فیصل آباد سے میسج آئے جی، کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت زبردست ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مبلغین کو مدنی، مبلغین کے مدنی پھول مدینہ مدینہ. اللہ کریم سب کو سلامت رکھے. یہ کلام سنا دیں، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا. یہ ہمارے میسیجز کرنے والے عاشقان رسول ماشاءاللہ میسیجز کرتے ہیں. آپ کے فیس بک کے ناظرین ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، فیس بک کے کچھ کمنٹس بھی میں لے لیتا ہوں. محمد محسن بھائی، انہوں نے بھی ایک میسیج کیا، کتاب کے تعارف کے حوالے سے بات کی. ہماری تقریباً بات ہو چکی ہے کتاب کے تعارف کے حوالے سے، کون سی کتاب لی جائے. اچھا جی، قاسم علی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے شاہ صاحب؟ جمعہ مبارک. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حال اللہ رسول کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے اور خیر مبارک. آپ کو بھی بہت بہت جمعہ مبارک. ظہیر بھائی ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام، کلام سنا دیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ٹھیک ہو گیا جی. عمر بھائی جب بھی آئیں تو پلیز ان سے یہ بولیں کہ یہ نعت سنا دیں، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. ٹھیک ہو گیا جی. عمر بھائی جب آئیں آپ نے تب بھی میسج کرنا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. احمد شہزاد اتاری ہیں جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جمعہ مبارک. جی بہت شکریہ جی آپ کا جی، خیر مبارک. ظفر مغل بھائی سبحان اللہ کہہ کر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. شاہ فہد قادری ہیں، یہ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. عابد علی بھائی ہیں، بہت شکریہ عابد بھائی آپ کا. نصر اللہ خان بھائی ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا. سلیم اتاری بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا. بہت عاشقان رسول نے میسیجز کیے ہوئے ہیں، حوصلہ افزائی والے بھی ہیں، کچھ فرمائشوں کے بھی ہیں. اب ہم فرمائشیں لے لیتے ہیں، خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ فرمائشیں شامل کرتے ہیں.
صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
سب سے پہلے وہ نیند کے حوالے سے جو سوال تھا، اس میں یہ ہے کہ اس کے
گھریلو علاج،
گھریلو علاج اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے. بادام کا تیل جو ہے اگر اس کو روزانہ سر میں سونے سے پہلے مساج کر لیا جائے تو یہ بہت زیادہ مفید رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر بادام کا اور لوکی کدو شریف کا جو آئل ہوتا ہے، کدو شریف کے جو بیج ہوتے ہیں اس کا آئل بنتا ہے، اس کا اور بادام کا آئل اس کو مکس کر کے سر کے اندر اگر مساج کیا جائے تو انشاءاللہ یہ نیند کے حوالے سے کافی مفید ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شہزادہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام آئیے مل کر پڑھتے ہیں.
گناہگاروں کا روزے محشر, گناہگاروں کا روزے محشر, شفیع خیر الانام ہوگا, بلند شفاعت بنے دھولا نبی علیہ السلام ہوگا. انہی کا موسم تکیں اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا. دعائی سب کی دیتے ہوں گے, انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا. انا اللہ کہے عزیز اکلا جیسے ماں کو, عزیز اکلا جیسے ماں کو, صراط و میزان و حوضِ کوثر, یہی وہ عالی مقام ہوگا. بند لب پہ حمید سر بند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا. حمید سر بند لب پہ میرے درود و شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا, خیر منگدا ہمیں تیری سرکار, صدقہ اپنے فقیراں دے سنیا, خالی جوان میں تیرے دربار پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے بخت والے ہزارہ پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے بخت والے ہزارہ مدینے گئے میرے بختان کشتی بنا میں خدا پار کر دے غمان دے تم جدار چو ایکو تانگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت ہو رہی بس آقا تیری مرضی کشتی بنا میں خدا پار کر دے غمان دے مجھار چو میرے بختان دی کشتی بنا میں خدا پار کر دے غمان دے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہی چرا لے یا وہ چور بنا کی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بنا کی ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ٹاپک آج ہمارا سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے رہا. میں چاہوں گا شاہ صاحب کی طرف لوں کہ شاہ صاحب, حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ فرامین ہیں جس میں ہماری بڑی پیاری اسلام, میں چاہوں گا ان پر کچھ روشنی ڈالیں.
جو سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ فرامین جو ہیں, وہ جو کتاب بتائے گی اللہ والوں کی باتیں, وہاں سے کچھ نقل کیے گئے ہیں. تو سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک فرمان ہے, بندے کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ جب وہ مرے تو اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی مر جائیں. یعنی بندہ اس حال میں گویا کہ دنیا سے جائے کہ گناہ جو ہے نا اسے سارے مٹ جائیں. اور بہترین طریقہ اس کا یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور توبہ و استغفار کو اپنا لیا جائے۔ سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کاشتکاری بغیر محنت کے نہیں بڑھ سکتی، کاشتکاری بغیر محنت کے نہیں بڑھ سکتی، یعنی جس طرح سے بغیر محنت کے جو ہے وہ پھل نہیں ملتا ہے، تو ایسے ہی آخرت کے لیے بندہ کوشش کرے گا اور محنت کرے گا، تو اس کے اگر محنت و کوشش نہیں کرے گا تو پھر جزا اسے کیسے حاصل ہوگی۔ سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بہت ہی پیارا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں، فارغ ہرگز نہ بیٹھو، فارغ ہرگز نہ بیٹھو، کیونکہ موت تمہیں آنے ہی والی ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو یہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کا جو ہے وہ فرمان ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر اپنے شب و روز گزارے۔ بہترین ذریعہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر میں آپ کو عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت دامت عالیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے، 72 نیک اعمال کا رسالہ، اسے اپنا لیں، یقین کریں اس کے اندر آپ کو امیر اہل سنت گویا کہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنا دن اور رات کیسے گزارنے ہیں، یعنی دن کا جدول کیسے بنانا ہے، ہفتے کا جدول کیسے بنانا ہے، آپ نے مہینے کا جدول کیسے بنانا ہے، آپ نے سال کا جدول کیسے بنانا ہے، زندگی کا جدول، ٹائم ٹیبل، شیڈول آپ نے کیسے رکھنا ہے۔ بس یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی جو ہے وہ جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اللہ نے چاہا تو فرائض کے بھی پابند ہو جائیں گے، واجبات کے پابند ہو جائیں گے، سنت اور مستحبات کو بھی اپنانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے،
اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، ایک تو دیکھیں آپ کی زبان سے حکمت جاری ہوئی، لوگوں کے لیے کیسی پیاری پیاری نصیحتیں، یہ دو تین ہم نے یہاں پر ان کی شیئر کی ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ کئی ایک اقوال ہیں جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملتے ہیں، جو یقیناً اصلاح کے مدنی پھول ہیں، اصلاح والوں کے لیے بہت پیاری باتیں ہیں۔ اور پھر ایک تو یہ، پھر دوسرا اللہ پاک نے آپ کو جو کرامات سے نوازا ہے، سبحان اللہ، اولیاء اکرام کی یہ بھی ایک شان ہے کہ اللہ پاک انہیں کرامات سے نوازتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ میرے پاؤں میں حضور تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اپنے پاس اسے بٹھا لیا۔ جب لوگ چلے گئے نا تو آپ نے قرآن پاک کو لیا، مصحف شریف کو رکھا اور اس کی گردن پر رکھا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ حبیب کو رسوا نہ کرنا، مالک حبیب کو رسوا نہ کرنا۔ آپ نے کہا کہ اے اللہ اسے عافیت ایسی عطا کر کہ جب یہاں سے پلٹ کر جائے نا اسے یہ بھی معلوم نہ ہو، یعنی اتنا احساس بھی نہ ہو کہ کون سے پاؤں میں درد تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہ جب شخص اٹھا اس کی تکلیف دور ہو چکی تھی، پھر لوگوں نے اسے پوچھا تمہارے کون سے پاؤں میں درد تھا، کہا مجھے یاد نہیں ہے کون سے پاؤں میں درد تھا، دائیں والے میں تھا یا باؤں والے پاؤں میں درد تھا۔ اللہ نے ایسی شفا عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو یہ خصوصیات بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوات و سلام۔
اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، کوئی نہیں ہمارا، کوئی نہیں ہمارا، کوئی نہیں ہمارا۔ کے در پہ جائیں اے بے قصوں کے یاور اے بے قصوں کے یاور تم پر سلام ہر دم اے بے قصوں کے یاور تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اپنے گدا در کی لیجی خبر خدا را اپنے گدا در کی اپنے گدا در کی جی خبر خدا را اپنے گدا در کیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم
کھلے آنکھ سن